سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. یہ ایک حدیث میں نے صحیح مسلم کی پڑھی ہے جو بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, اور یہ اس حدیث میں گناہ کبیرہ کا سلسلہ کچھ باقی رہ گیا تھا, اس کی تکمیل ہوگی انشاءاللہ. گناہ کبیرہ میں سے ایک بڑا اہم گناہ ہے جس کو آج گناہ نہیں سمجھا جاتا, وہ ہے ضلالت اور گمراہی کی طرف دعوت دینا, شرک اور بدعات کی طرف لوگوں کو بلانا, بے دینی اور غلط راستے کی طرف لوگوں کو بلانا. یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ جس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے, حالانکہ یہ بہت بدترین گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من دعا الی ہدن, جو انسان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے, اور ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے اور اپنے رسول کے ذریعے جو طریقہ اور جو راستہ لوگوں کے پاس بھیجا ہے اسی کا نام ہدایت ہے. لوگ جس کو ہدایت سمجھ لیں, لوگوں کے اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا گیا, کیونکہ ہر آدمی اپنے اپنے مرضی سے اگر ہدایت کا راستہ متعین کرنے لگے تو آپ جانتے ہیں دنیا کا گمراہ سے گمراہ انسان اپنے آپ کو گمراہ نہیں سمجھتا. ہندو سمجھتا ہے ہم صحیح کر رہے ہیں, عیسائی سمجھتا ہے ہم صحیح کر رہے ہیں, اور جب کوئی انسان اپنے آپ کو غلط سمجھ لے تو اس مذہب کو چھوڑ کر کے صراط مستقیم پر آ جائے گا. دنیا کا کوئی انسان اپنے آپ کو گمراہ نہیں سمجھتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں میں ہدایت بہت ہی تقسیم ہو گئی. لوگوں نے سمجھا جس کو آدمی اچھا سمجھ لے وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. جس کو لوگ اچھا کہنے لگے وہ ہدایت نہیں. ہدایت صرف کتاب اللہ اور سنت رسول میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب اسلام اور دین مکمل ہوا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, دین مکمل ہو گیا, آپ نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا تھا بہت ساری وصیتیں اور نصیحتیں آپ نے کی تھی, ان میں سے ایک یہ بھی تھی, اے لوگوں سن لو, شاید ہماری تمہاری ملاقات آئندہ نہ ہو, لیکن یاد رکھنا ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے, ہماری تمہاری ملاقات نہ ہوگی, لیکن ترکت فیکم امرین میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جاؤں گا. لن کے معنی آتا ہے ہرگز نہیں, لن تضلوا ما تمسکتم بهما, تم لوگ کبھی نہیں گمراہ صاحب کبھی نہیں گمراہ ہو سکتے جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے. اور جہاں تم نے ان دونوں چیزوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا گویا کہ تم ضلالت اور گمراہی اور ہلاکت میں پڑ گئے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اسی لیے رسول اللہ آج مسلمان یہ کہتا ہے بہت زیادہ پریشان ہے. آج مسلمان بے انتہا پریشان کہتا ہے کہ ہم کس کا راستہ اختیار کریں. جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے سب کہتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں. آج مسلمانوں کی بڑی پریشانی, نوجوان بڑی الجھن میں ہے. یہ الجھن اس لیے ہے کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا. ورنہ کتاب اللہ اور سنت رسول نے تقریباً تمام مسائل کا حل پیش کیا ہے. حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ, سنن عربا, مسند احمد بن حنبل, اور اسی طرح سے شعب الایمان للبیہقی, امام اجرری کتاب الشریعہ میں, بلکہ ان تمام محدثین نے نقل کیا کہ عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کرائی, اور نماز فجر ادا کرانے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے, آپ اٹھ گئے کھڑے ہو گئے. فوعدنا موعظۃ بلیغۃ غرفت منہا العیون ووجلت منہا القلوب. آپ نے کھڑے ہو کر کے ایسا خطبہ دیا, آپ نے ایسا وعد و نصیحت کیا کہ ہم میں سے ہر انسان کا وجلت منہا القلوب, ہر انسان کا دل دہل گیا, تاپ اٹھا ہر انسان. وغرفت منہا العیون, اور ہر انسان کے آنکھ سے آنسو بہ پڑے. قلنا یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, کانہا موعدۃ مؤدعین, آج تو آپ ایسا خطبہ دے رہے ہیں گویا کہ بالکل الوداعی خطبہ جیسے ہوتا ہے. آپ ہمیں کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا, یاد رکھو, من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. سنو, حل بالکل آج بھی موجود ہے. میں یعش منکم, تم میں سے جو انسان من بعدی, میرے بعد دنیا میں زندہ رہے گا, میں تو چلا جاؤں گا, ہمارے بعد جو تم میں زندہ رہیں گے, فسیرا اختلافا کثیرا, وہ تو بہت زیادہ اختلاف لوگوں میں دیکھیں گے, امت میں بڑے اختلافات پیدا ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, جب امت میں بڑے فرقے بڑے اختلافات ہو جائیں تو اس وقت ہم کو آپ کیا وصیت کرتے ہیں, ان اختلافات سے بچنے کا کیا راستہ ہے, ہم کیا کریں گے اس وقت؟ آپ نے ارشاد فرمایا, اختلافات جب بالکل عام ہونے لگیں, ہر گروہ اپنی اپنی طرف بلانے لگے, تو اس موقع پر علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. بالکل حل موجود ہے. ہاں نے فرمایا, جب امت میں اختلاف بہت زیادہ پیدا ہو جائیں تو اختلاف سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے, وہ کیا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ایسے موقع پر تم لوگ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ اختیار کرنا, پکڑ لینا. عضوا علیہا بالنواجذ, اس کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا, ہر قسم کی ضلالت گمراہی سے محفوظ رہو گے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, عارف میں یاد رکھو, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, نئے نئے راستے نئی نئی چیزیں ایجاد نہ کرنا. صحاب میری اور میرے خلفاء کے طریقے کو, سنت کو مضبوطی سے تھام لینا, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئے نئے طریقے اور نئی نئی بدعتیں ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، خبردار کوئی بدعت ایجاد نہ کرنا. کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، چونکہ دین کے اندر جو چیز نئی ایجاد کی جائے گی وہ بدعت ہوگی. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہوگی. بدعت میں اللہ نے کوئی خیر و خوبی نہیں رکھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح کر دیا. تو ہدایت پر بات چل رہی تھی، ہدایت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر کے آئے تھے، جو تعلیمات لے کر کے آئے تھے، وہی ہدایت ہے. ہدایت قبول کر کے عمل کرنے والے کو جتنا اجر و ثواب ملے گا، آپ فرماتے ہیں اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تعالی دعوت دینے والے، ہدایت پیش کرنے والے کو بھی دے گا. من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، اور کسی کے اجر و ثواب کو اللہ تعالی گھٹا کر کے نہیں دے گا، بلکہ اپنے فضل و کرم سے دے گا. یہ تو ہدایت کی دعوت ہے. بات چل رہی تھی گناہ کبیرہ کی، ضلالت اور گمراہی کی دعوت دینا، تو آپ فرماتے ہیں وَمَن دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، اور جو انسان کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے، شرک و بدعات اور محدثات امور کی طرف بلاتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کی دعوت پر جتنے لوگ گمراہ ہوں گے، جتنے لوگ اس کی دعوت قبول کریں گے، عمل کرنے والوں کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی دعوت دینے والے کو بھی گناہ ملے گا. اور بغیر کسی کے گناہ کو گھٹائے اور کم کیے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ناراض ہوتا ہے کہ جس نے جو گمراہ ہوا وہ بھی، اور گمراہ کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی گناہ دے گا. ہر ہر مجرم، ہر ہر غلط عمل کرنے والے کو جتنا گناہ ملے گا قیامت تک، اتنا ہی گناہ اللہ تعالیٰ اس برائی کی دعوت دینے والے کے نام اعمال میں بھی لکھ دے گا. یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں لعنت کا مستحق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جو انسان لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف بلائے. اور بھائی خصوصاً اس زمانے میں انسان کو ہر دعوت دینے والے ہیں، نہیں کہا جا سکتا کہ کون گمراہ ہے کون ضلالت پر ہے. نام تو سب لیتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھ کر کے سنایا کہ انسان کی کامیابی ہے غوث پاک کے دامن کو پکڑنے، میں بھی پڑھ کے سنایا، وہ انسان بھی کتاب اللہ کا نام لے رہا ہے. میرے بھائی سمجھو، پہلے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں نبی علیہ السلام نے ساری باتوں کو کھول کر کے واضح کر کے رکھ دیا ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما بڑی طویل حدیث نقل کرتے ہیں اور بڑی اہم حدیث، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کہتے ہیں کہ کان الناس یسالون عن الخیر وکنت اسالہ عن الشر، کہتے ہیں لوگ نبی علیہ السلام کے پاس، لوگ سمرا صحابہ کرام، ہمارے ساتھی صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے تو خیر کے متعلق، اللہ رسول یہ عمل کیسا ہے، یہ عمل کیسا ہے، اس کے کرنے سے کیا ملے گا، جنت میں کیسے داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہونے کے کیا آسان سے آسان راستے ہیں، یہ سب پوچھتے تھے. کہتے ہیں لیکن میں وکنت اسألہ عن الشر، ہم آپ سے خیر کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، شر کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اللہ رسول قیامت کے پہلے پہلے کیا کیا برائیاں، کیا کیا فتنے پیدا ہوں گے. ان کا مقصد تھا کہ ہم مستقبل میں پیدا ہونے والے فتنے اور برائیوں کے بارے میں پوچھیں تاکہ اگر ہمارے زمانے برائیاں پیدا ہو جائیں تو اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیں. کہتے ہیں سارے لوگ نبی علیہ السلام کے خیر کے بارے میں سوال کرتے لیکن میں شر کے بارے میں, فتنے فساد برائیاں کیا پیدا ہوگی ان کے بارے میں پوچھتا تھا. کہتے ہیں ایک دن میں نے کہا یا رسول اللہ انا کنا فی جاہلیت و شر, یا رسول اللہ انا کنا فی شر و جاہلیت و شر, ہم لوگ تو جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے اور شر اور بڑی برائیوں میں زندگی گزر رہی تھی, یعنی اسلام سے پہلے, اسلام سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اس کو جاہلیت کہا جاتا ہے. مردار کھانا ہے, چوریاں کرنی ہیں, زراب شراب نوشی عام ہے, زنا کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی, قتل و غارت سود رشوت سب عام ہے. اللہ رسول ہم لوگوں نے اس طرح سے زندگی گزاری تھی, اس طرح سے ہم لوگ شر اور جاہلیت میں تھے. لیکن فجاءنا اللہ بہذا الخیر, پھر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت ہمیں میسر کیا کہ یہ خیر اللہ نے ہمارے یہاں بھیج دیا. خیر سے مراد دین اسلام, اسلام اور ایمان, یہ خیر و برکت والا. ہم لوگ تو جاہلیت اور برائیوں میں تھے, یہاں تک کہ رب العالمین نے فجاءنا بہذا الخیر, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور ایمان بھیج دیا ہمارے یہاں. بھائی یہ لوگ اسی لیے دنیا میں ترقی کر گئے کہ یہ اپنے دین کو خیر سمجھتے تھے اور ایمان کو یہاں سوچو ذرا سا, یہی فرق ہے. آج ہم اسلام کا نام لینے کے باوجود پستی میں ہیں, تعداد ہماری زیادہ ہے دنیا میں, اقلیت میں نہیں بہت بڑی تعداد ہماری ہے, لیکن بے عزت ہیں ہم, ہماری کوئی قدر قیمت نہیں ہے. اور وہ تھوڑے تھے, قلیل تھے, اقلیت میں تھے, لیکن دنیا میں سب پر وہ غالب تھے. وجہ کیا ہے ذرا غور کرو. کہتے ہیں یا رسول اللہ انا کنا فی جاہلیت و شر, ہم لوگ بہت برائیوں میں تھے, جاہلیت میں تھے, لیکن اللہ نے ہمیں اس خیر سے نواز دیا, یعنی دین اسلام. دین اسلام کو انہوں نے خیر سمجھا اور کفر و جاہلیت اور شرک کو انہوں نے مصیبت سمجھا. دین اسلام کو خیر و برکت سمجھا اور جاہلیت اور شر کو انہوں نے برائی سمجھی. اللہ تعالی نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں سے میں عزت دی. لیکن آج ہم مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ہے جو آج سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے ترقی کے سارے راستے جو روک دیے ہیں وہ کس نے, اسلام نے. سوچو ذرا سا, آج ہم اپنے لیے اسلام کو خیر و برکت نہیں سمجھ رہے ہیں, اسی لیے یہ خیر و برکت والی چیزوں کو چھوڑ کر کے آج مسلم ملکوں میں ایک ادنا چھوٹے ادارے سے لے کر کے اعلیٰ درجے کا جو ادارہ ہوتا ہے وہاں آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اسلام لوگوں کو اچھا نظر نہیں آ رہا ہے, اسلام کو اپنے لیے خیر و برکت کی چیز نہیں سمجھ رہے ہیں. آج ہم اپنے لیے, یعنی ذرا سوچو, آج ایک مسلمان اگر کپڑا سلانا چاہے, کپڑا پہننا چاہے, تو وہ اپنی شادی اگر کرنا چاہے تو شادی, لباس, اٹھنے بیٹھنے, دعوت, ان تمام چیزوں میں اسلام کو اپنے لیے خیر و برکت نہیں سمجھتا, اپنی توہین اور انسلٹ سمجھتا ہے, اور یہود و نصارہ ہندوؤں اور غیر مسلموں کے طور طریقوں کو اپنانا اپنے لیے بھائی سے فخر سمجھتا ہے. یہ ہے ہماری ذلت کا سب سے بڑا سبب. کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم لوگ تو بڑے ذلیل اور خوار تھے, جاہلیت میں اور برائیوں میں تھے, فجاءنا اللہ بہذا الخیر, لیکن دین اور ایمان کو اللہ تعالی نے دے کر کے ہمیں خیر و برکت سے نوازا. تو ذرا بتائیں فہل بعد هذا الخیر شر, ذرا سوچو، پوچھنا یہ ہے فہل باد ہاد الخیر شر، تو کیا اس خیر جیسے آج ہم لوگ ہیں، اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، بڑی قوت اور طاقت دے رکھا ہے، کیا اس خیر کے بعد پھر دوبارہ شر پیدا ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ ابھی تو اسلام ہی اسلام ہے، فہل باد ہاد الخیر شر، کیا اس خیر کے بعد پھر دوبارہ شر پیدا ہوگا ہم میں؟ آپ نے فرمایا نعم، یہ ابھی جو خیر دین اسلام تمہیں ملا ہے، خیر و برکت کی چیز، اس کے بعد پھر تمہارے یہاں شر پیدا ہوگا، اور شر بھی کیسا، وہی جس کو اسلام نے مٹایا ہے، پھر وہی شر تمہارے اندر پیدا ہوگا، اور پیدا ہوا. امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، مسلمانوں کی جانیں گئی، طرح طرح سے فتنے پیدا ہوئے، طرح طرح سے فتنے اور فساد پیدا ہوئے، آیا شر. کہتے میں نے کہا اچھا یا رسول اللہ، فہل بعد ذلک الشر خیر، اچھا جب شر پیدا ہو جائے تو کیا اس کے بعد پھر خیر پیدا ہوگا؟ پہلے اللہ نے خیر سے نوازا، پھر شر پیدا ہوا، تو کیا ان شر کے بعد قیامت تک شر ہی رہے گا کہ پھر خیر اور برکت سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، اسلام کو ترقی دے گا، مسلمان آگے بڑھے گے؟ اکبر، کتنی پیاری بات بیان کی. آنے فرمایا نعم، جب شر خیر کے بعد شر پیدا ہوگا تو اس شر کے بعد پھر خیر ہوگا، پھر خیر و برکت کا زمانہ آئے گا، لیکن پہلے جیسا خیر نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی نا؟ پہلے اللہ رسول نے فرمایا خیر ہے ابھی ہمارے زمانے میں، اس کے بعد شر آئے گا، اور شر پیدا ہوا، فساد پھیلے، جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا قصہ میں نے بتایا، پھر اس شر کے بعد خیر، شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا، لیکن یہ دوبارہ جو خیر کا زمانہ آئے گا پہلے کی طرح خالص خیر نہیں ہوگا. یعنی آپ کے زمانے میں تو ماشاءاللہ صرف خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت تھی، برائیاں تو تھی ہی نہیں، اور اگر کبھی کسی نے برائی کی تو بھگ کر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو پاک کریں، کیوں ہم سے فلا گناہ ہو گیا ہے، یہ بڑے خیر کا زمانہ تھا. شر کے بعد جب دوبارہ خیر آئے گا تو آپ نے فرمایا وفیہ دخن، وفیہ دخن، اس میں دخن ہوگا. کیا ہوگا؟ دخن. دخن کے بعد لوگوں نے مانا بتایا دھواں. کیا دھواں؟ کیا مطلب ہے؟ روشنی بھی ہے اور دھواں جب اٹھ گیا تو وہاں دھندلا اندھیرا نظر آنے لگتا ہے. آج رتوبہ سمجھ لے، شبنم، روشنی تو ہے، سورج نکل آیا، لیکن رتوبہ اتنے روڈ پر ہے کہ صاف نظر نہیں. آنے فرمایا خیر ہوگا اور شر بھی ہوگا. دوبارہ جو خیر آئے گا تو خالص خیر نہیں ہوگا، بلکہ اس خیر میں شر بھی ہوگا، پہلے جیسے خالص خیر نہیں ہوگا. فرمایا یا رسول اللہ وما دخنہ، یہ خیر کے ساتھ شر اور دخن کیسے ہوگا؟ اب سنو، آپ نے فرمایا جب دوبارہ خیر آئے گا تو خالص نہیں بلکہ اس میں ملاوٹ ہوگی، اچھے لوگ بھی ہوں گے اور برے لوگ بھی ہوں گے، نیکیاں کرنے والے ہوں گے اور برائیاں کرنے والے لوگ بھی موجود ہوں گے. اور وہ کہتے سن لو، قوم یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر، ایسے لوگ دوبارہ جب خیر آئے گا شر کے بعد تو اس میں ایسے لوگ، ایسے قوم پیدا ہو جائے گی نیک لوگوں میں، خیر و برکت کے لوگوں میں، جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر قائم ہوں گے اور کتاب اللہ سنت رسول کی دعوت دیتے ہوں گے، صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوں گے، انہی کے اندر اسی زمانے میں قوم ایسے لوگ بھی ہوں گے
یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی، نام تو میرا لیں گے لیکن میرے طریقے کے علاوہ دوسرے کے طریقے پر بلائیں گے، اور میری سنت کو چھوڑ کر کے غیروں کے سنت پر لوگوں کو بلائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کون سا زمانہ ہے؟ خیر کے بعد شر اور شر کے بعد دوبارہ خیر۔ سوچو نبی علیہ السلام نے کیسی زبردست پیشین گوئی، اور جہنم اور برائی اور ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والوں کو کس طرح سے بلانے والوں کی کس طرح سے نشاندہی کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، خیر تو ہوگا لیکن دخن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دخن، دھندلا ہوگا۔ کیوں؟ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں قوم، ایسے قوم ہوگی، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، یستنون بغیر سنتی، جو میری سنت پر نہ عمل کریں گے اور نہ میری سنت کی طرف بلائیں گے، دوسروں کی سنت پر عمل کریں گے اور دوسرے ہی کے طریقے کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، ویہدون بغیر ہدی، اور جو میں ہدایت لے کر کے آیا ہوں اس ہدایت کی طرف نہیں بلائیں گے بلکہ بلائیں گے تو کسی دوسری چیز کی طرف بلائیں گے۔ تعارف منہم و تنکر، آپ نے ساتھ میں دیکھ لینا، وہ جب دعوت دیں گے تو ان میں کچھ ایسی چیزیں ہوگی جن کو تم جانتے ہوگے کہ واقعی وہ نیکی ہے، و تنکر، اور انہیں نیکیوں کے ساتھ وہ ایسی چیزوں کی طرف بھی بلاتے ہوں گے کہ و تنکر، دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ ہاں یہ منکر کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ کیا مطلب؟ کچھ نبی کی سنت، کچھ گہرے نبی کا طریقہ، کچھ ہدایت اور کچھ گہرے ہدایت، کیا کر دیں گے؟ وہ مکس کر دیں گے، اور سب کا نام کیا دے دیں گے؟ تو اتارے کو ان ہوگا تم کے، تو سمجھ گئے نا۔ ابھی حضرت حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ فہل بعد ذلک الخیر من شر، کیا اس خیر کے بعد پھر شر پیدا ہوگا؟ نا پہلا خیر تھا خالص، پھر اس کے بعد شر آیا، شر کے بعد دوبارہ خیر آیا، اور اس خیر میں دخل یعنی تھوڑی سے ملا رہا تھا۔ میں کہا یا رسول اللہ فہل بعد ذلک الخیر من شر، یہ دوبارہ جو خیر آئے گا تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر پیدا ہوگا؟ شر پھیلے گا؟ دروازے پر کھڑے ہو کر کے لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہوں گے اور لوگوں کو دعات دائی جمع، کیا دائی جمع دعات، بلانے والے لوگوں کو بلاتے ہوں گے، اور دعوت دینے والا کہاں کھڑا ہوگا؟ سمجھو جہنم کے دروازے پر، جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو کر کے لوگوں کو بلاتا ہوگا، ضلالت گمراہی کی طرف، اور ایسی دعوت دیتا ہوگا کفر کی، شرک کی، بدعت کی، ضلالت کی، حرام کی، ناجائز کی، رشوت کی، سود کی، کتاب و سنت کی مخالفت کی، برعقیدگی کی، ایسی دعوت دیتے ہوں گے۔ فمن اجابوها، من اجابہم، جس نے ان دعوت دینے والوں کی دعوت
کے کہاں پھینک دیں گے؟ یہ ہے خدا ہے کبیرہ. آپ نے پیشین گوئی کی, ذرا سوچو کس طرح سے آج شرک کی دعوت دی جا رہی ہے, کس طرح سے بدعات کی دعوت دی جا رہی ہے. آپ دیکھنا لوگوں میں دو گھنٹے تین گھنٹے نہیں, عشاء کے بعد سے لے کر کے ہمارے فجر تک تقریریں ہوتی رہیں گی جلسے میں.
لیکن سوائے شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ اجمیری کے علاوہ کسی اور کی طرف آپ کو کوئی بلانے والا, سوچو کس طرح سے دعا تلا ابواب جہنم ہے شرک کی دعوت دینے والے, اور یہ امت میں موجود ہیں. آن فرمایا نام, ہاں اس خیر کے بعد پھر شر پیدا ہوگا, اور شر کیا ہے؟ دعا تل فی ابوالا ابواب جہنم, جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو دین اسلام کے نام پر دعوت دیتے ہوں گے, اور جو بھی ان کی دعوت کو قبول کرے گا اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا جب یہ بات بیان کی تو کہتے ہیں قل تو یا رسول اللہ, اور ذرا سنو خدا, کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بڑے خطرناک ہوں گے, بڑے خطرناک ہوں گے. شبہم لنا, ذرا آپ ان کی کچھ نشانیاں اور علامتیں بنائیں بتائیں کہ وہ کون ہوں گے. آپ نے فرمایا ہم من جلدتنا, وہ ہمارے ہی اندر سے ہوں گے. کوئی آسمان سے یا کوئی جنگل سے شیطان نہیں آئے گا. ہم من جلدتنا, وہ ہمارے اپنے ہی اندر ہوں گے. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا, اور ہماری ہی زبان استعمال کرنے والے ہوں گے. اور مسلم کی روایت تو نعوذ باللہ یہاں تک ہے, مسلم کی روایت تو بخاری مسلم کی ہے, اور مسلم کی ایک روایت میں یہاں تک ہے. آپ نے ساتھ فرمایا کہ سن لو کہ یکون بعدی ائمہ, ہمارے بعد ایسے امام پیدا ہوں گے. امام دو, ایک امام خیر ہوتا ہے دوسرا امام شر. ایک امام کے معنی پیشوا بڑا, ایک ہوتا ہے خیر کی دعوت دیتا ہے, دوسرا اس کے برعکس ہوتا ہے بالکل, کس کی دعوت دیتا ہے؟ شرک کی. لا یہتدون بہدایا, میری لائی بھی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے. ولا یستنون بسنتی, ہماری سنت پر عمل نہیں کریں گے, ہمارے طریقے کو نہیں اپنائیں گے. وسیقوم فیہم رجال, اور یاد رکھو وہ دعات علی ابواب جہنم جو ہوں گے, اور فرمایا ان کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ ہم میں سے ہوں گے, ہماری زبان استعمال کرنے والے ہوں گے. اور یہاں تک آپ نے فرمایا رجال, وہ دیکھنے میں مرد ہوں گے لیکن قلوبہم قلوب الشیاطین, ڈھانچہ انسان کا ہوگا لیکن دل ان کا شیطان کا ہوگا. کیوں؟ اگر انسان کا دل ہوتا تو کبھی جہنم کی طرف نہ بلاتے. قلوبہم قلوب الشیاطین, ان کے اعضا دیکھنے میں جس انسان کا ہوگا لیکن دل ان کا شیطان کا ہوگا. اور ایک روایت میں آیا, آپ نے ساتھ نمایا قلوبہم قلوب ضیاق, سنن ترمذی کی روایت ہے, آخر زمانے میں لوگ ایسا پیدا ہوں گے کہ دین کے نام پر, دین کے نام پر لوگوں کو اللہ اس کے رسول اور دین اور شریعت بتانے کے بجائے کفر اور شرک اور بدعات اور گمراہی کی طرف بلائیں گے. قلوبہم قلوب الذئاب, اور ان کے دل بھیڑیے کے دل ہوں گے جس ان کا انسان کا ہوگا. میں نے کہا یا رسول اللہ جب اس طرح سے لوگ دعوت دیں گے اور اتنے بری بری دعوت دینے والے کہ نام تو دین کا لیں گے لیکن کفر اور شرک کی طرف بلائیں گے, سنت اور ہدایت کو چھوڑ کر کے بدعات اور گمراہی کی طرف بلائیں گے, جب اس قسم کے دعات انا ابواب جہنم ہوں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ آپ نے ساتھ فرمایا ایسے موقع پر تلزم جماعت المسلمین, جو مسلمان نیک لوگوں کی جماعت جو ہوگی, سمجھ گئے نا, نیک لوگوں کی جماعت جو شرک و بدعات سے پاک ہوں گے انہی کے ساتھ تم مل جانا. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُمْ جَمَاعَتٌ, اور اگر کوئی اس موقع پر گروہ اور ایسی کوئی جماعت نہ ملے تو آپ نے ساتھ مایا ضلالت اور گمراہی کی طرف بلانے والوں کے ساتھ نہ ملنا. اعتدل ایسا کرنا کہ تم بالکل الگ ہو جانا. فاعتدل تلک الفرق کلہا, گمراہی کی طرف بلانے والے جتنے گروہ ہوں گے سب سے الگ تھلگ تم ہو جانا. اگر شہر میں رہنا دشوار ہو جائے, کھانا پینا تمہارا بند کر دیں, تو جنگلوں میں چلے جانا, پتے چبا کر کے تو رہنا اور ہدایت پر قائم رہنا, لیکن خبردار گمراہی کی دعوت دینے والوں کے ساتھ کبھی شامل نہ ہوگا اور نہ ان کے ساتھ تم رہنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر جو گناہ کبیرہ کا ایک مسئلہ بتا رہا تھا کہ ضلالت اور گمراہی کی طرف بلانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کل تم خیر امہ, تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, جو لوگوں کو خیر کی بھلائی کی, بھلائی کو مطلب جو شرک و بدعات سے پاک عمل ہوتا ہے اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو, یہ مسلمان ہے. لیکن یاد رکھو اگر کوئی انسان اس کے برخلاف کوئی گروہ برائی کی طرف بلائے اور نیکی کے راستے سے روکے, توحید کے راستے سے روکے, اتباع سنت سے روکے, شرک و بدعات کی دعوت دے, تو یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ علامت ہے کہ ہاں یہ گمراہی کی طرف بلا رہا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا ایک منافق دوسرے منافق آپس میں دوست ہیں. کیوں؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافقین دعات علی ابواب جہنم جو ہیں وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں, نیکی سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو یہ بات دو حدیثیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی ہمیشہ آج دیکھتے ہیں طرح طرح کی دعوتیں آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, طرح طرح کی. ابھی دعوت اسلامی کا ٹائٹل ابھی میں نے بتایا تھا نا, کس طرح سے اس سے پہلے ایک انسان لے کر کے پیپر آیا, صاف لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے کے بغیر تو کام نہیں چلتا, یہاں تک کہ قیامت کے دن کافروں کو بھی نبی کے وسیلے سے فائدہ پہنچے گا, وہ بھی جنت میں جائیں گے, نعوذ باللہ. سوچو ایسی دعوت دی جاتی ہے کفر کی, شرک کی, ضلالت کی, گمراہی کی, بدعات کی, سمجھ گئے نا. محرم آ جائے تو کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے, ربیع الاول آ جائے تو کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے, سفر کا مہینہ آ جائے تو کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے. ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ایسے دعات جو گمراہی اور ضلالت کی طرف بلاتے ہیں ان سے بچیں. اور سب سے بڑی علامت نشانی کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون سچی دعوت دے رہا ہے اور کون جھوٹی دعوت دے رہا ہے, اس کی پہچان قرآن پاک کی دو آیتیں آپ سامنے رکھیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, اس شخص سے سچی اور اچھی دعوت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, جو لوگوں کو بلاتا ہے تو کس کی طرح بلاتا ہے؟ اللہ کی. کسی گروہ کسی پارٹی اور کسی فرقے کی طرف بلا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی دعوت اللہ تعالیٰ کی دعوت نہیں ہے. اگر کوئی گرہمی کی طرف بلا رہا ہے, کوئی آپ کو اس میں شامل ہونے کے لیے بلا رہا ہے, اگر آپ کو کوئی کسی نیک بندے کے قبر اور درگاہ پر جانے کی دعوت دے رہا ہے تو سمجھ جاؤ یہ اسلامی دعوت نہیں, یہ دعوت اللہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, سب سے سچی اور اچھی دعوت اس کی ہے جو لوگوں کو بلاتا ہے کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. جب نیچے والوں کی طرف بلانا شروع کر دیا تو سمجھ جاؤ کہ اس کی دعوت اسلامی دعوت نہیں, یہ ہے وہ انسان جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہا ہے, یہ سب سے بڑی نشانی ہے. نمبر دو, اور سنو, ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ, کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم دے، حکمت دے، یا اس کو نبی بنائے، اس کو نبی بنائے یا علم و حکمت سے نوازے، اور لوگوں سے کہے ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پھر لوگوں کو کہے بھائی تم لوگ اللہ کے، تم میرے غلام بن جاؤ، کس کے؟ میں جو کہتا ہوں اس کو کرو، فلاں نے جو کہا وہ کہو، سمجھ گئے نا؟ جہاں اللہ کے علاوہ اپنی طرف بلانے لگا یا اپنے گروہ فرقے کی طرف بلانے لگا، سمجھ جاؤ کہ وہ دعوت اللہ نہیں ہے بلکہ وہ دعوت اللہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچی دعوت کی نشانی سورہ آل عمران کے اندر یہ ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو علم حکمت اور نبوت اور رسالت سے نوازے گا تو لوگوں کو کبھی اپنی طرف یا اپنے باپ دادا کی طرف نہیں بلائے گا، بلکہ کیا کہے گا؟ ولکن کونوا ربانیین، نہ میرے بنو، نہ فنا کے بنو، نہ فلا کے بنو، نہ میرے دادا کے بنو، نہ میرے باپ کے بنو، نہ خواجہ کے بنو، نہ دادا کے بنو، کس کے بنو؟ ولکن کونوا ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ۔ کون بن جاؤ؟ اللہ والے بن جاؤ۔ اگر کوئی اللہ والے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، سمجھ جاؤ یہ دعوت اس کی سچی ہے اور اسی کی دعوت سچی ہے اور وہی دعوت ہمیں قبول کرنی چاہیے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کی طرف نہ بلائے اور نبی کی شریعت کی طرف نہ بلائے اور شخصیات کی طرف بلائے، قبروں کی طرف بلائے، اولیاء کی طرف بلائے، بزرگوں کی طرف بلائے، تب سمجھ جاؤ کس کی دعوت میں کھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس کی دعوت اسلامی دعوت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اسلامی دعوت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان دور سے پہچان لے کہ اس کی دعوت کس کے لیے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور رسول کی طرف بلائے اور اللہ کو چھوڑ کر کے اور رسول کو چھوڑ کر کے شخصیات کی طرف بلانے لگے، تب سمجھ جاؤ کہ اس کی دعوت میں کھوٹ ہے۔ بہت واضح ہے دعات علی ابواب نار۔ آپ نے ساتھ فرمایا کہ دعوت دینے والے بھی ہوں گے، سچی دعوت دینے والے بھی ہوں گے، اور دعات علی ابواب جہنم ہوں گے، جہنم کی طرف بھی بلانے والے دعوت دینے والے ہوں گے، اور ان کی نشانی کیا ہے آپ نے بیان کر دیا، نہ میرا طریقہ اپنائیں گے اور نہ میری ہدایت پر وہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے، صالح بنائے، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعرات کو اقول قولی ہذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اخلاق ہمارے ہاں قوالوں نے اور نعت خوانوں نے ایک بھی بنا رکھا ہے کہ لو لاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم زمین اور آسمان بھی نہ بناتے، اور اس کو شعر میں کیا کہتے ہیں، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے لوگوں ہم نے تم سب کے لیے زمین کو بنایا۔ یہ حدیث بالکل بناوٹی موضوع گڑھی ہوئی ہے اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ جی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، ابھی یہ تو ہی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک ان کے گناہ کو نہیں معاف کیا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہ پکڑے۔ ہاں یہ اصل میں اولاً تو کلی طور پر یہ جھوٹی بات ہے، ایسی نہ کوئی روایت ہے اور نہ تو کوئی ایسی حدیث ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے خلاف ہے، بلکہ لوگ تو اس کو بہت بڑھا کر کے بیان کرنے لگے۔ ابھی دو تین دن قبل ایک صاحب نے بتایا کہ بھائی آج ایک مولوی صاحب نے بتایا تقریر کی کہ آدم سے جب گناہ ہوا تو 60 سال تک وہ روتے ہی رہے۔ کتنے سال؟ 60 سال تک روتے وہ بھاگتے رہے، لیکن اللہ معاف نہیں کرتا رہا۔ جب انہوں ان کی نگاہ پڑی اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں معاف کر دے، تب اللہ نے فرمایا جاؤ ہم نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا 60 سال کے بعد۔ میرے بھائی یہ روایت بالکل گڑھی منکر موضوع ہے، سمجھئے نا، یہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اولاً تو کتاب اللہ کے خلاف ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور انہیں کلمات کے ذریعے توبہ کی۔ اللہ نے فرمایا وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
یہ ہے. اور یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے تمام اہل علم کے نزدیک یہ منکر ہے. یہاں تک کہ مولانا زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں لکھا, عربی میں انہوں نے بھی لکھا ہے منکر ہے, لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا اس لیے پڑھنے والوں کو پتہ نہیں چلتا. عربی میں انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ کیا ہے یہ, ذکرہ السیوطی فی الاعلی المصنوعہ. حضرت آدم علیہ السلام نے جن کلمات سے دعا مانگی تھی کیا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, سفید لباس کیا سنت ہے اور اس کا ترک کرنا ایک سنت کا ترک کرنا نہیں افضل ہے. نبی علیہ السلام نے سفید کے علاوہ کپڑے بھی آپ نے استعمال کیے ہیں, لیکن آپ نے رغبت دلائی احب الثياب الى الله الثياب الابيض, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کپڑا جس کلر کا پسند ہے وہ کیا ہے, سفید. آپ نے فرمایا اسی کو پہنو اور اسی میں مردوں کو کفناؤ. رغبت دلائی ہے افضل کہیں گے, لیکن سفید کے علاوہ بھی آپ نے کپڑے پہنے ہیں. صرف سرخ کپڑے کی ممانعت بعض روایتوں میں ہے, اب اس میں حنفی شافعی کا اختلاف ہے کیا ہے, لیکن سرخ قسم کے کپڑے کو ترک کر دینا ہی افضل ہے. گروے کلر کا جو ہوتا ہے ہاں جی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے. سوال ہے جناب علی, سوال ہے کہ وفات کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو خواب میں نظر آتے ہیں کہ نہیں, جیسا کہ تاریخ میں ہے کہ نور الدین زنگی کو خواب میں آئے اور دو یہودیوں کی نشاندہی کی وہ روضہ اقدس. یہ قصہ ہی بالکل ایک کسی معتبر تاریخ میں یہ قصہ نہیں ہے, اتنا یہ مشہور ہو گیا قصہ کہ دو یہودی آئے تھے اور دن بھر عبادت کرتے تھے اور رات بھر اس کو کیا کرتے تھے, سوتے تھے. بادشاہ کو خواب میں آیا تو بعد میں پکڑا گیا تو پتا چلا کہ یہ دو یہودی ہیں جو سب سے بڑے عبادت گزار. یہ کہا تو جاتا ہے لیکن کسی معتبر ذرائع سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. رہی بات خواب میں آنے کی, تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں کہ نہیں. تو خواب میں خواب میں آپ نے اتنا ضرور ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہم کو خواب میں دیکھا تو مجھے کو دیکھے گا, فإن الشیطان لا يتمثل بی, چونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کرتا. تو یہاں دو ہے, ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے محققین کا کہنا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا, سمجھ گئے نا, چونکہ وہی شخص بتا سکتا ہے کہ اللہ رسول کیسے ہیں. نمبر دو, اچھی طرح سے سمجھ لینا کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں جو دیکھے گا خواب ہی ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ واقعی اللہ کے رسول وہاں آئے تھے. جیسے بعض لوگوں نے قصہ نقل کیا کہ میں بہت بھوکا تھا, بہت پریشان تھا اور میں نے بہت گڑ گڑایا, یا رسول اللہ ہم آپ کے شہر میں آ کر کے بھوکے ہیں. تو کہتے ہیں میں لیٹ گیا اور آدھا نیند میں تھا اور آدھا اس میں, تو اللہ کے رسول علیہ السلام آئے اور ایک روٹی ہم کو پکڑایا اور آدھی روٹی کھا لی اور میری نیند کھلی تو آدھی روٹی ہمارے ہاتھ میں موجود تھی. نبی علیہ السلام, بہرحال میرے بھائی یہ سب کہانیاں ہیں, اور ایسے ہی جیسے سنا ہوگا کہ یہ قصے اور کہانیاں کچھ اس طرح سے خواب میں آ گئے ہیں, بشارت بشارت بشارت, سمجھ گئے نا, ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. یہاں تک کہ بہت واضح طور پر مثال دیں, بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ حج سے واپس آ رہا تھا, ایک جگہ میری ماں کی ولادت کا وقت ہوا, بہت پریشان تھا, ایک شخص کو دیکھتا ہوں سفید واضح خوبصورت نورانی چہرہ سفید لباس میں آیا اور میری ماں کا یہ قمیض اٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے سہلایا اور ولادت نہایت آسانی کے ساتھ ہو گئی اور وہ شخص چلا جانے لگا. تو میں نے دوڑا, کون ہے, کہا کہ ہم اللہ رسول اللہ ہے, چونکہ تمہاری ماں ہمارے اوپر بہت درود پڑتی تھی اس لیے ایسے وقت میں ہم اس کے پاس آئے تھے. اب میں کہتا ہوں ذرا سوچو, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کہ نبی علیہ السلام نے زندگی میں کسی غیر محرم عورت کو چھوا نہیں ہے. اب ولادت کے وقت نبی علیہ السلام آئیں گے, میں سمجھتا ہوں سب شیطانی مکر اور فریب ہے, اور بیان کرنے والے ہی جھوٹے ہیں جو نبی علیہ السلام کی شان کو جو گھٹا رہے ہیں. سمجھ گئے نا, اس قسم کی چیزیں نہ بیان کرنا جائز ہے نہ لکھنا جائز ہے, بلکہ ان کی تردید ہونی چاہیے, کیوں اس میں اللہ کے نبی کی توہین ہوتی ہے. سمجھ گئے نا, تو اس قسم کی چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں یہ سب بیکار قسم کی ہیں, بلکہ یہی شرک اور کفر کی دعوت دیتی ہیں, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ نقل کیا, حضرت امام محمد ابن سیری سے بھی منقول ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اگر اللہ کے نبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو جس طرح سے انسان اور چیزوں کو خواب میں دیکھتا ہے خواب ہی ہوگا. اسی لیے تمام ائمہ کے نزدیک اگر کسی نے نبی کو خواب میں دیکھ لیا تو صحابی نہیں ہوگا. میں ابھی آپ کو بتاؤں, نام نہیں لینا چاہتا, ابھی بتاؤں, یہ کل کا واقعہ ہے, ابھی کل کا واقعہ. ایک لڑکی سنی ہے, کہاں ہے سنی یعنی شیعہ نہیں, وہ بیوہ ہو گئی, وہ اس وقت شادی کرنا چاہتی ہے, شادی کرنا چاہتی ہے ایک شیعہ مرد سے. کس سے؟ شیعہ مرد سے. سارے خاندان کے لوگ ایک طرف, سارے خاندان کے لوگ ایک طرف ہیں, لیکن وہ لڑکی اب بھوت سوار ہوگا. وہ کسے لڑکی کیا عورت کس کے ساتھ جانا چاہتی ہے؟ شیعہ کے ساتھ. اور دعویٰ کیا کر رہی ہے؟ 17 مرتبہ اللہ کے رسول کی بشارت ہم کو ہو چکی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ ہاں وہی رشتہ ہوگا. سوچو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس فاسقہ حاجرہ بدماش عورت کی طرف اللہ کے رسول آتے ہوں گے کہ یہ شادی کرو یہ تمہارے لیے رشتہ بڑا ہوتا ہے. جھوٹی عورت ہے. سمجھ گئے نا میرے بھائی, ایک نہیں ایسے 50 واقعات آتے رہتے ہیں. تو اس سے لوگوں نے بہت غلط فائدہ اٹھانا شروع کیا, جس کو بھی دیکھیں اس کو بھی. ابھی پیر کا واقعہ بتائیں, دبئی گسیس کے اندر ایک شخص نوجوان کہتا ہے کہ رات کو 3 ہو رہے ہیں خواجہ اجمیری ہماری زیارت کے لیے آئے تھے گسیس آئے. لا حول ولا قوت الا باللہ, سارے ہندوؤں نے سارے مسلمانوں نے وہاں زیارت کی 2.5-3 پہلے منارے پر ان کی تجلی تھی, اور اب آئے تو کہاں آئے؟ گسیس میں. اور جس کی زیارت کے لیے ایسا مسلمان پورے آل انڈیا مہمانے میں کوئی ان کو. میرے بھائی یہ سب دجل و فریب ہے, شیطانی مکر ہے, اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بچائے. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خواب میں دیکھا, ایسا نہیں کہ ہاں وہ آپ وہاں آئے ہوئے تھے. سمجھ گئے نا, اور کمرے میں تشریف لائے, اس کو یہ کیا کچھ نہیں. جیسے خواب ہوتا اتنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی اصلی شکل میں کبھی شیطان نہیں آ سکتا. سمجھ گئے نا, لیکن نبی کی اصلی شکل کو چھوڑ کر کے شیطان رسول بن کر کے آ سکتا ہے کہ میں ہی رسول اللہ ہوں. جب اللہ کو بن کر کے آ سکتا ہے تو نبی بن کر کے ضرور آ سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اتنی کہانیاں جو بشارت رسول کے لیے گڑھی گئی ہیں بھائی وہ ہیں کچھ کچھ ہے معلوم ہوتا ہے دگا اس میں. مسجد حرم میں کیا ہر نیکی کو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ یہ کسی نے سوال کیا ہے, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری مسجد میں, مسجد نہ مسجد نبوی میں 1 کا ثواب 1,000 نماز کا ثواب ہے. کتنا؟ آپ فرماتے ہیں میری اس مسجد میں 1 کا ثواب 1,000 کا ہے سوائے مسجد حرام کے, چونکہ مسجد حرام میں 1,00,000 کا, مسجد حرام میں 1,00,000 اور مسجد نبوی میں 1,000. تو کسی نے سوال کیا ہے کیا ہر نیکی کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا؟ انشاءاللہ بڑھ جائے گا, انشاءاللہ. سمجھ گئے نا, چونکہ زمان اور مکان سے نیکیوں میں بھی فرق آتا ہے. دوسرا ہے جن عورت جب عورت میقات پر پہنچے اور فرض نماز کی اذان دی جائے تو وہ پہلے غسل کرے یا نماز پڑھے گی؟ یہ سوال ہے. میقات پر جب پہنچ جائے, میقات پر پہلا سوال ہے, جب عورت میقات پر پہنچ جائے اور اذان ہو جائے تو کیا احرام کے لیے غسل کرے یا کہ فرض نماز پڑھے؟ اگر دیکھتی ہے عورت کی نماز کے لیے لمبا وقفہ ہے, اس میں وہ غسل کر کے با جماعت نماز میں شامل ہو سکتی ہے, تو اسے چاہیے وہ اگر چاہے تو غسل کر کے پھر جماعت میں شامل ہو. لیکن اگر یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نہا غسل کرنے لگوں تو جماعت چھوٹ جائے گی, تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ غسل بعد میں کرے اور جماعت میں پہلے شامل ہو جائے. زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے یا بیٹھ کے؟ یہ عمرے کا مہینہ چل رہا ہے نا, وہ لوگ بہت زیادہ چھٹیوں میں ماشاء اللہ کوش میں بہت لوگ گئے ہیں, تو اسی لیے زمزم کھڑے ہو کر کے پینا ہے یا بیٹھ کے؟ امام جلال الدین سیوطی, حافظ ابن القیم رحمہ اللہ وغیرہ تقریباً محققین کی تحقیق یہی ہے کہ جس طرح سے تمام عام پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے, زمزم کا پانی بھی بیٹھ ہی کے پینا سنت ہے. اچھا کیا ہے, دے پائیں ہندی پڑھ دینا نہیں ہے کوئی ہندی والا, دیکھو دیکھو تھوڑا سا. تیسرا کا بوسا ہر بار جو سات بار دینا چاہیے طواف کے وقت یا ایک وقت میں, ضروری نہیں ہے. تو حجر اسود کا بوسا ایک مرتبہ بھی ضروری نہیں ہے, سمجھ گئے نا. اگر انسان کو موقع مل جاتا ہے بغیر کسی ازدحام اور رش کے, خاص طور سے عورت مردوں کے بغیر دھکے میں گئے ہوئے, اگر اس سے موقع مل جاتا ہے انسان کو, تو منہ سے بوسا ہر بار دے. اور اگر ایک بار بھی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے موقع نہیں ملتا تو دور سے اشارہ کر کے گزر جائے, اس کے ثواب میں کوئی فرق نہیں آتا. بس چلیں.
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ,
اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں.
وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ,
اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں.
لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ,
بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی.
لِيَوْمِ الْفَصْلِ,
فیصلے کے دن کے لیے.
وما ادراك ما يوم الفصل,
اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے.
ويل يومئذ للمكذبين,
اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے.
الم نهلك الاولين,
کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا.
ثم نتبعهم الاخرين,
پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں.
كذلك نفعل بالمجرمين,
ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں.
ويل يومئذ